80 की दहाई इमाम खुमैनी की दहाई थी। उसके बाद चाहे जितने भी अशरे गुजरे, सबका इंतसाब आप ही की जात होगी। ये आप ही की जात थी जिसने दौरे हाजिर की इंसानी तारीख की तमाम तदबीरों को नुमाया कर दिया। आप जैसे इंसानों की जिंदगी रूह इलाही की सांसों में से एक है जो इंसान के जिस्म में चल रही है, और जमीन मुर्दा के जिस्म को भी वही जिंदगी बख्श रही है। इमाम खुमैनी दूसरे आम इंसानों की माने नहीं थे, आप अंबिया और उनके असहाब के कबीले से थे, और आप नबे अजीम के महदूद मसादीक में से एक मिसदाक थे जो हजार साल में कोई एक आता है, और हजार साल से मुराद हजार की अदद नहीं बल्कि उससे मुराद यह है कि वो यादहानी कराने वालों के गुरोह से हैं और इन्नमा अंता मुजक्किर का मुखातब हैं। इस कलाम का मुखातब वो हस्तियां हैं जिनका न तो तारीख तमद्दुन में कहीं नाम है और न ही सरकारी तारीखों में, लेकिन जमीन के दामन में जो कुछ भी है वो इन्हीं का मरहूने मिन्नत है। ये भी दूसरे अफराद बशर की मानिंद खाक से उठे हैं, लेकिन खाक उनका मस्कन नहीं, ये तो आसमानों की बुलंदियों पर नजर आते हैं, और सिर्फ यही वो हस्तियां हैं जो हकीकत से बाखबर हैं और दूसरों को भी उसकी खबर देते हैं। इमाम खुमैनी को इराक पहुंचे हुए 3 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन बवक्त वसर इमाम खुमैनी काजमैन से करबला की जानिब रवाना हुए। इमाम खुमैनी अवाम के पुरजोश इस्तकबाल के साथ शहर के अंदर दाखिल हुए। इमाम की गाड़ी और उसके पीछे कारवान की दूसरी गाड़ियां हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब आगे बढ़ रही थी। आखिरकार इमाम खुमैनी की गाड़ी बाबुल किबला के सामने खड़ी हो गई। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लाउड स्पीकर इमाम की आमद की मुबारकबाद पेश कर रहे थे। अय मुजाहिद, अय कायद, अपने जद्द बुजुर्गवार के शहर में आपको खुश आमदेद। इमाम और आगा मुस्तफा गाड़ी से नीचे उतरे और अवाम के सलाम और दुरूद के नारों के दरमियान हरम में दाखिल हुए। जुमे के दिन और असर का वक्त था और हरम में इमाम खुमैनी की आमद की बना पर काफी भीड़ थी। इमाम के इस्तकबाल और हरम की ज़ियारत के लिए आने वाले मोमिनीन ने इमाम की इक्तदा में नमाज मगरिब व इशा अदा की। सावाक के अहलकारों को इस तरह के इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी, चुनांचे उन्होंने करबला में इमाम खुमैनी के दाखिल होने की रिपोर्ट यूं दी। आगा खुमैनी बरूज जुमा असर के वक्त शेख नसरुल्ला खलखाली और तलबा के एक गुरोह के साथ, जिनकी तादाद तकरीबन 300 थी, मुसैब पहुंचे, जहां मौसूफ का इस्तकबाल किया गया और वो करबला में दाखिल हुए। जिन लोगों ने करबला में मौसूफ का इस्तकबाल किया और आपके साथ साथ हरम तक गए, उनमें सैयद मुर्तजा तबातबाई, शेख मोहम्मद अली सेबवे, शेख मोहम्मद शाहरुद्दी, सैयद नूरुद्दीन मिलानी, शेख मोहम्मद रजा इस्फहानी, सैयद मोहम्मद अली खैरुद्दीन और शेख यूसुफ आर्जमंदी थे। मौसूफ ने मस्कूरा हरम में आगाए शिराजी की जगह नमाज पढ़ाई। एक गुरोह ने उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ी। शहर करबला में कई बकरों की कुर्बानी हुई और आपकी क़यामगाह से तकरीबन 500 अफराद को उसी वक्त खाना खिलाया गया। امام کے قیام کے لیے ایک گھر کا انتظام کیا گیا تھا جو بازار کے اطراف کی ایک گلی میں واقع تھا، اور جب چاہتے زیارت کے لیے امام حرم میں جاتے، یہاں قیام کیا تھا اور اسی گھر سے زیارت کے لیے جاتے تھے، اور اسی گھر میں علماء اور شہر کے لوگوں سے ملاقات کرتے تھے۔ وہ بوڑھی خاتون جو اب اس گھر میں موجود ہے، اس نے تصویریں لینے کے لیے گھر میں نہیں جانے دیا۔ سید شاکر محمد کربلا کے رہنے والے ہیں، جو 1970 کے عشرے میں امام سے عراقی حکام کی ملاقاتوں کے گواہ ہیں۔ سید شاکر ہمیں ان کا گھر دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گھر کا مالک ایک کویتی تاجر تھا جس نے اپنا گھر امام خمینی کو دے دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام جب بھی نجف سے کربلا آتے یہیں قیام کرتے۔ سید شاکر ایرانی الاصل ہیں اور وہ 50 برسوں سے اسی محلے میں رہتے ہیں۔
کتنے برسوں سے آپ یہاں ہیں؟
آپ یہاں کتنے برسوں سے ہیں؟ 55 برسوں سے۔
حرم امام حسین علیہ السلام کی نماز آیت اللہ سید محمد شیرازی پڑھاتے تھے۔ جس دن امام کربلا آئے، انہوں نے امام خمینی سے درخواست کی کہ نماز مغرب و عشاء پڑھانے کے لیے آگے آئیں۔ امام خمینی نے قبول کر لیا اور آغا شیرازی اور دوسرے لوگوں نے امام کی اقتدا کی۔ نماز کے بعد آیت اللہ شیرازی نے اپنے اور عوام کی جانب سے امام خمینی سے کہا کہ کم سے کم ایک ہفتے کربلا میں قیام کریں اور حرم امام حسین میں وہ نماز پڑھائیں۔ امام خمینی نے قبول کر لیا۔ عوام نے 3 دنوں تک خوشیاں منائیں۔ ایک گروہ نے عقیدت سے امام خمینی کی تصویریں کربلا میں منتشر کیں اور دیواروں پر چسپا کیں۔ امام خمینی نے جیسے ہی تصویریں دیکھیں، فرمایا کہ انہیں اتار لیا جائے۔ خفیہ پولیس کے جو اہلکار امام پر نظر رکھے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا کہ امام جدوجہد سے تھک چکے ہیں اور جلا وطنی نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ انہوں نے تہران کو اپنی رپورٹ میں اس مسئلے پر اس طرح تاکید کی کہ اعلیٰ حکام نے امام خمینی کے عراق منتقلی کو مثبت اقدام سمجھا۔ امام کے کربلا پہنچنے کے 2 دن بعد کربلا میں ایران کے قونصل خانے نے امام کے استقبال اور قیام کے بارے میں تفصیلی رپورٹ ایران بھیجی۔ اس رپورٹ کے اختتام پر یوں لکھا ہے کہ اس کے علاوہ امام خمینی نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ان کی تصویریں محلے کے عوام، دکانوں اور مسجدوں پر چسپا کی جائیں۔ چند جگہوں پر جب آپ نے اپنی تصویریں دیکھیں تو حکم دیا کہ بہتر ہے انہیں اتار لیا جائے۔ ایک عالم نے آغا خمینی سے پوچھا کہ مقدس مقامات میں رہنا چاہتے ہیں یا ایران واپس جانا چاہتے ہیں، تو جواب میں کہا کہ اگر قم میں رہنے دیا جائے تو ایران واپس جاؤں گا، ورنہ مقدس مقامات میں ہی رہوں گا۔ کربلا میں آغا خمینی کو پہنچے ہوئے 48 گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلا ہے کہ موصوف اپنے لوگوں کے درمیان نظم و ضبط برقرار رکھنے اور تا حد امکان تنقید سے اجتناب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حتیٰ دوسروں کو بھی جو اپنے خائنانہ جذبات کے اظہار کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں بھی اس کے اظہار کی اجازت نہیں دی ہے۔
امام خمینی ایک ہفتے تک کربلا میں رہے۔ تیسرے روز میں بھی کربلا میں امام خمینی کے پاس پہنچ گیا۔ 3 دن آپ کے ساتھ کربلا میں رہا اور 7ویں دن نجف اشرف کی جانب روانہ ہو گئے۔
امام خمینی 7ویں دن عصر کے وقت علماء و طلبہ کی ایک بڑی تعداد کے ہمراہ کربلا سے نجف کی جانب روانہ ہوئے۔ نجف سے بھی 80 گاڑیوں پر سوار علماء اور عوام کا ایک بڑا قافلہ کربلا نجف روڈ پر خان نس کے مقام پر امام کے استقبال کے لیے پہنچا۔ وہ اپنی گاڑیوں سے نیچے اتر کر چائے پانی کا انتظام کر رہے تھے اور امام خمینی کی آمد کے منتظر تھے۔ آخرکار امام خان نس پہنچ گئے۔ آخرکار امام خمینی خان نس پہنچے۔ آپ استقبال کرنے والوں کے مجمع میں پہنچے۔ امام خمینی، آغا مصطفیٰ اور آغا مرشی گاڑی سے نیچے اترے۔ استقبال کے لیے آئے ہوئے لوگوں نے صلوات بھیجنا شروع کر دی اور امام خمینی کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ ایک ایک نے امام خمینی کو سلام کیا اور خیریت پوچھی۔ وہیں امام خمینی کی مہمان نوازی کی گئی اور پھر گاڑیوں پر سوار ہو کر سب نجف کی جانب روانہ ہو گئے۔ نجف میں طلاب نے امام خمینی کے استقبال کے لیے خاص پروگرام تیار کر رکھا تھا اور دروازے شہر پر آ کر امام خمینی کا انتظار کر رہے تھے۔
ہمارا دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ وہاں ایک تفصیلی تقریر ہو، کچھ دیر اور رکیں تاکہ اور مجمع اکٹھا ہو جائے، اور پھر جب ہم نجف میں داخل ہوئے تو ہم نے اپنا جو پروگرام تیار کر رکھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم 10-12 مضبوط طالب علم اظہار احترام کے لیے امام خمینی کی گاڑی کو زمین سے اوپر اٹھائیں اور پھر زمین پر رکھیں، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ ہم نے احترام کے لیے یہ پروگرام بنایا تھا لیکن یہ نہیں کر سکے تھے، اب جیسے وہ کہیں ویسا ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ استقبال کے لیے پہنچ گئے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکا۔
پورا میدان علماء سے بھرا ہوا تھا، نجف میں جتنے بھی علماء اور طلباء تھے سب استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ الحاج آغا مصطفیٰ اور امام خمینی اور میں ایک گاڑی میں تھے، ہمارے پیچھے بھی کئی گاڑیاں تھیں۔ امام وہاں گاڑی سے نیچے اترے اور وہاں کچھ دیر ان کا استقبال کیا گیا اور پھر دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے اور روانہ ہو گئے اور شاندار استقبال کے ساتھ نجف اشرف میں داخل ہوئے۔
ہم نے اس کا عنوان یہ رکھا تھا، البتہ عقائے سید محمد شیرازی بھی موجود تھے۔ عقائے سید محمد شیرازی امام کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا گیا کہ وہ چونکہ نماز کی امامت کے لیے کربلا واپس جانا چاہتے ہیں، لہٰذا استقبال میں نہیں رہ سکتے۔ مختصر یہ کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ کیا ہوا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال نجف کے دروازے پر ہمارے پروگرام کے مطابق استقبال نہ ہو سکا۔ پورا مجمع گاڑی کے ساتھ دوڑ رہا تھا، اصلاً یہ روڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر مجمع دوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم حرم امیر المومنین علیہ السلام کے باب القبلہ پر پہنچ گئے۔
امام خمینی کے نجف پہنچنے کی خبر پھیل چکی تھی۔ امام کا جیسا استقبال عراق میں ہوا تھا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ روزنامہ الفجر الجدید نے امام خمینی کے نجف پہنچنے کے بارے میں لکھا، اور جب پہنچنے والے نجف پہنچے تو مہمان بزرگوار اپنے جد بزرگوار امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ زیارت کے بعد آپ نجف میں اس مکان میں داخل ہوئے جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ مقررین اور شعرا نے تقریروں اور اشعار سے آپ کو خراج تحسین پیش کیا اور آپ کا استقبال کیا۔
ہم حرم میں آپ کے پاس گئے اور پھر باہر نکلے اور وہاں سے مکان تک ہم سب پیدل ہی روانہ ہوئے۔ البتہ مکان کوئی دور نہیں تھا لیکن بہت نزدیک بھی نہیں تھا۔ ایک بڑا مجمع آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور نعروں اور صلوات کے ساتھ ہم امام کو لے کر ان کے گھر تک پہنچ گئے۔
امام کے لیے ایک مکان کرائے پر لیا گیا تھا، یہی حسائے مہدی کی ذمہ داری تھی کہ امام کے لیے مکان تلاش کریں۔ حسائے نے حویش محلے میں حضرت رسول روڈ پر آیت اللہ سبزواری کے مکان کے سامنے ایک گھر کرائے پر لیا تھا، ایک چھوٹا سا مکان جس کا کرایہ 10 دینار تھا۔ ملاقاتیں اسی مکان میں انجام پاتی تھیں۔ چھوٹے کمرے کو سونے اور آرام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس مکان کے کمرے بہت چھوٹے تھے، یہاں تک کہ عوام کو روکنا پڑتا تھا کہ ایک ساتھ اندر داخل نہ ہوں، چند افراد جائیں اور فوراً واپس آئیں۔
حضرت امام خمینی سب سے پہلے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں گئے اور پھر گھر واپس آئے۔ اس گھر کا حد و دربہ تقریباً اس کمرے کے برابر تھا، بہرحال شارع رسول پر تھا اور حرم کے نزدیک تھا، 2-3 منزلہ بلڈنگ تھی۔ جب ہم اس میں داخل ہوئے تو اس کے بعد اسی رات سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
اس وقت نجف میں 3 اہم پیشوا تھے۔ سب سے بڑے مرجع تقلید مرحوم آغا حکیم تھے، آپ نہایت اہم شخصیت کے مالک تھے، اور پھر ان کے بعد آغا خوئی کا شمار ہوتا تھا، اور ان کے بعد آغا شاہرودی کی شخصیت سب سے اہم تھی، محمود شاہرودی۔ البتہ دوسرے بزرگ بھی تھے جن کی شخصیت دوسرے مرحلے میں فیصلہ کن سمجھی جاتی تھی۔
مجھے یاد ہے کہ اگلی رات مرحوم آیت اللہ العظمہ خوئی، مرحوم آیت اللہ العظمہ حکیم، مرحوم آیت اللہ العظمہ شاہرودی اور نجف کے دوسرے علماء اور مدرسین یکے بعد دیگرے امام خمینی سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔
تقریباً 20 منٹ گزرنے کے بعد آیت اللہ خوئی بھی کچھ لوگوں کے ہمراہ ملاقات کے لیے آئے۔ شروع ہی میں کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے، اس کے بعد مرحوم آقائے شاہرودی آئے اور دوسری شب مرحوم آقائے حکیم تشریف لائے۔ مجمع اتنا زیادہ تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آقا سید موسیٰ، جو آقائے سید ابو الحسن کے پوتے، یہی آقائے سید موسیٰ جو مشہور ہیں، وہ آئے اور آتے ہی چیخ کر کہا کہ لوگ مر جائیں گے، چھت پر مجمع اتنا زیادہ ہے کہ چھت نیچے آ جائے گی۔ یعنی دوسری منزل، مجمع دوسری منزل پر بھی چڑھ گیا تھا اور وہیں سے کھڑے ہو کر امام خمینی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت عجیب صورتحال تھی، ہم ڈر گئے تھے، اس لیے مجبور ہوئے کہ مجمع کو اوپر سے نیچے لائیں اور ہم نے کہا کہ آپ لوگ ایک گروہ کی شکل میں اندر آئیں اور باہر نکل جائیں۔ پہلی رات اور دن میں، دوسری رات اور دن میں، اور پھر تیسری رات اور دن میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ احباب نے واقع استقامت کا مظاہرہ کیا اور مسلسل کھڑے رہے۔
تیسرے دن حسائے مہدی نے بغل والا گھر، یعنی خود ان کے بقول عباس امیری کا گھر بھی کرایے پر لے لیا، جس کا کرایہ 14 دینار مہینے تھا، اور اس گھر میں امام نے سکونت اختیار کی۔ اور نجف جانے والے ایرانی ظاہر اسے بیت امام کے نام سے جانتے ہیں اور اسے دیکھنے کے لیے گھر کے دروازے تک آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔
مغرب کے وقت آپ پہنچے اور پھر صحن میں داخل ہوئے اور پھر گھر پر تشریف لائے۔ نماز کے فوراً بعد آقا خوئی ملاقات کے لیے آئے۔ البتہ ملاقات کے وقت آقا نے کسی کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا پہلے آقا شاہرودی کے گھر جائیے اور پھر آقا حکیم کے گھر پر جائیے اور پھر اس کے بعد آقا خوئی کے مکان پر جائیے۔ ہم آج ہی کی رات ان تینوں کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ میں آقا شاہرودی کے گھر آیا، وہ شخص جو وہاں تھا وہ بات کو نہیں سمجھ سکا، کہنے لگا آقا پہلے دوسری جگہوں پر جائیں اور پھر بعد میں یہاں تشریف لائیں، چونکہ آقا شاہرودی مغرب کے بعد نہیں ہیں، چنانچہ ہم پہلے آقا حکیم کے گھر گئے۔
آغائے خوئی کا گھر اسی پرانی طرز پر باقی ہے، حتیٰ آغائے خوئی کی کرسی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے۔ یہ باتیں آغائے خوئی کے خادم حاج محمد علم نے بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ امام خمینی جب ملاقات کے لیے آتے تھے تو آغائے خوئی کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر امام خمینی کو بٹھاتے تھے۔ آغائے خوئی ایرانی تھے اور برسوں تک حوض علمیہ نجف میں علم حاصل کیا تھا اور اس زمانے میں عراق کے ایک عظیم مرجع تقلید شمار ہوتے تھے۔ امام خمینی آغائے خوئی سے ملاقات کے بعد آغائے حکیم کی ملاقات کے لیے گئے۔ یہ ملاقات ان دنوں امام خمینی کی ایک اہم ملاقات تھی جس میں شریف کاشف الغطا بھی موجود تھے۔ شیخ شریف کتب خانہ کاشف الغطا کے موجودہ لائبریرین ہیں۔ یہ کتب خانہ دنیا میں مخطوطات کے بڑے کتب خانوں میں شمار ہوتا ہے اور عراق پر قبضے کے بعد آیت اللہ سیستانی نے اس کی تعمیر نو کے اخراجات کی ذمہ داری لی ہے۔ شیخ شریف محمد حسین کاشف الغطا کے بیٹے ہیں، عراق کے ایک بزرگ عالم دین جو آیت اللہ کاشانی کے دور میں ایران میں تھے اور اپنی پوری عمر سامراج کے خلاف جد و جہد اور حصول علم میں صرف کی۔ محمد حسین کاشف الغطا 80 سال کے تھے اور کئی جلد کتابوں کے مصنف تھے، اور انہوں نے جہاد اور جد و جہد کے موضوع پر بہت سی حدیثیں اکٹھا کی ہیں۔ شیخ شریف اپنے والد کی جمع کی حدیثوں میں سے دو تین حدیثیں پڑھتے ہیں اور قم میں زمانے طالب علمی کی مانند فارسی میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم سے آیت اللہ حکیم کے بیٹے سے اپنی دوستی اور امام خمینی سے ملاقات کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔
ایران جیسی صاحب عزت و کرامت قوم ہونی چاہیے اور مرحوم آیت اللہ خمینی جیسا رہبر ہونا چاہیے۔ امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ اپنے رہبر سے عہد و پیمان کرو اور اس کی حمایت کرو، وہ ان کے پیچھے کھڑے رہے اور ان کا ساتھ دیا، اور وہ خود جب یہاں آئے اور آغا سید کے پاس گئے اور دیگر علماء سے بھی ملاقات کی تو میں اس وقت میں نوجوان تھا، 30 سال سے زیادہ پہلے کی بات ہے۔ میں بھی گیا، سید کا ایک بیٹا محمد رضا حکیم میرا دوست تھا، میں بھی وہاں گیا، احوال پرسی اور بات چیت کے بعد بحث بھی ہوتے ہوئے دیکھی۔ سید حکیم کو افسوس ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس طرح کام کریں اور میں یوں کام کر رہا ہوں، آپ نے وہ حدیث دیکھی اور میں نے یہ حدیث دیکھی ہے۔ ملت تشیع میں دو مکتب نظریہ و مکتب ہیں، مکتب انقلاب اور مکتب سکوت، مکتب امام حسن اور مکتب امام حسین۔
امام حسین، مدرسے امام حسن۔
امام خمینی کے نجف پہنچنے کے بعد آغا حکیم امام خمینی کی ملاقات کے لیے آئے تھے اور امام بھی آغا حکیم کے احترام میں ان کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے تھے۔ امام ایران کے ایک بزرگ مرجع تقلید تھے اور آغا حکیم عراق اور عالم تشیع کے ایک بڑے مرجع تقلید۔ احوال پرسی کے بعد امام خمینی نے ایران میں نئی بدعت پر علماء کی خاموشی کے بارے میں کہا تھا کہ علماء کیوں اس بدعت پر خاموش ہیں اور یہ کہ انہیں اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا چاہیے، قتل ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ امام نے آغا حکیم سے کہا تھا کہ دین مخالف اقدامات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رضا خان کی مانند جو بے دینی کا مظاہرہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں ایسا کر رہا ہوں اور وہ اس کی نسبت شریعت کی طرف نہیں دیتا تھا، البتہ اس کے خلاف اقدام نہیں عن المنکر کے دائرے میں تھا، لیکن موجودہ شاہ دین اور قرآن کے خلاف جو کام بھی کر رہا ہے وہ اسے دین کے مطابق قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن کا حکم یہی ہے اور میں قرآن کے مطابق عمل کر رہا ہوں، یہ بدعت جو دین کو نقصان پہنچا رہی ہے قابل برداشت نہیں ہے، اس کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے۔ تاریخ کو لکھنے دیجئے کہ جب دین پر حملہ ہوا تو شیعہ علماء کا ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ان کا یہ گروہ قتل ہو گیا تھا۔ آغا حکیم نے کہا، تاریخ کا کیا فائدہ ہے، اثر بھی تو ہونا چاہیے۔ امام نے جواب میں کہا تھا، فائدہ کیوں نہیں ہے، کیا تحریک حسین ابن علی علیہ السلام تاریخ میں مؤثر واقع نہیں ہوئی، ہم حضرت کی تحریک سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آغا حکیم نے کہا کہ امام حسن کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ نے تو قیام نہیں کیا۔ امام خمینی نے کہا کہ اگر امام حسن علیہ السلام کے پاس آپ کی مانند مرید ہوتے تو وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے، پہلے آپ نے قیام کیا، دیکھا کہ مرید بک چکے ہیں لہذا فتح نہیں کیا، لیکن آپ کے ممالک اسلامیہ میں مقلد اور مرید ہیں۔ آغا حکیم نے کہا کہ میں تو کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوں جو میرے کوئی قدم اٹھانے پر میری پیروی کرے۔ امام نے آغا حکیم کی طرف منہ کر کے کہا کہ آپ اقدام کریں، میں آپ کی پیروی کرنے والا پہلا شخص ہوں گا۔ آغا حکیم مسکرائے اور کچھ نہیں کہا۔
مکتب امام حسین پر چلنے والے بہت کم ہیں اور مکتب امام حسن کی پیروی کرنے والے بہت زیادہ ہیں، وہاں کی قوم آپ کے ساتھ سچی ہے لیکن یہاں سچے نہیں ہیں، میرا کوئی مقصود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہنسے اور رخصت ہو گئے۔
مسائلی بود که هیچ اراده ما درش دخالت نداشت، هرچی بود و تا حالا هرچی هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم، هرچی هست از بود.